أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة فاتحة کے اخیر میں مغضوبین یہود کی مذمت اور ضالین نصارا کی، بقرہ کے شروع میں دو فرقوں کا رد ہوا ہے، کافرین اور منافقین کا، اور بیشتر ردود یہود پر واقع ہے، یہاں تک کہ ان کو تین خطابات کیے گئے، یا بنی اسرائیل سے اور ان کے واقعات و حکایات بیان کر دیے گئے، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی، رسالت پر واردہ شبہات کے جوابات دیے گئے، صالح رجال کو اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جہاد کا پہلا مرحلہ تربیت مجاہد کی بیان فرمایا، اور اس کے لیے چار قاعدے ذکر ہوئے، ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے، گھریلو اور ملک کی حالات صحیح رکھنے کے لیے 16 قواعد فروعی احکام آئے، انفاق کا مسئلہ شروع ہوا اور اس کے کئی شعون بیان فرمائے. ظاہر ہے جہاد و انفاق کے لیے ایک جماعت چاہیے جو ہر طرح کے آداب و اوصاف سے آراستہ ہو، اور اس جماعت کا کوئی طریقہ کار ہوگا جس کو آداب کہتے ہیں. آخر بقرہ کے اندر وہ مفصل بیان ہو گئے، خرید و فروخت، سود، حرام، ناجائز سے بچنا، لین دین معاملات کو درست رکھنا، جھگڑے اور نزاع سے باتیں بچانا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت اور یکتائی جو اصل موضوع سورت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت دعا سے مکمل ہوئی، کیونکہ اصل تو توفیق کاموں کی اللہ سے ملتی ہے، اور بڑے سے بڑے دشمن پر فتح وہی عطا فرماتے ہیں. تو سورہ آل عمران شروع ہو گئی، یہ بقرہ کی طرح الف لام میم سے مفتح ہے، اور اس میں رد عیسائیوں کا مقصود ہے، گویا یہ تفسیر ہے ضالین کی. اس میں بھی اسی ترتیب سے توحید، رسالت، جہاد و انفاق ہے، ساتھ میں اہل کتاب کے ضمائم ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی دین فروشی اور کتمان حق کیا تھا اور تلبیس سے پیش آ رہے تھے، محاجہ باطل کے مرتکب تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیوں نے جو ابن اللہ کہا تھا، حضرت عیسیٰ کے ابدیت پر 33 نقطے بیان فرمائے، اور مسئلے کی وضاحت کے لیے 6 غرر نقول پیش کیے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم، انک سمیع الدعاء، کذلک یفعل اللہ ما یشاء، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اب تعالی شانہ کہ انبیاء اور مرسلین جس عہد و پیمان کے پابند تھے، ان میں یہ بات بھی تھی کہ ہر نبی آنے والے نبی کی تصدیق کرے اور بشارت دے، اور بالخصوص عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تصدیق اور تضمین کا عہد لیا گیا ہے. اتنے بڑے معروف و معلوم پیغمبر کو یہود نے جس انداز سے اور نصارہ نے جس سلوک سے روا رکھا، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات، ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور ہدایت کے راستے میں ان کا کفر اور ان کے اعمال و افعال وہ بیان کیے، تو جو لوگ متبع صادق بن چکے تھے اور جو مخلص مومن تھے ان کی خصلتیں اور اچھے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے. لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکو گے پوری نیکی. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر لو جو تمہیں پسند ہو. انفاق کے مسئلے میں کبھی عفو کا ذکر آیا ہے، کبھی ماں باپ اور رشتہ داروں کو دینے کی تلقین دی، اور یہ مسئلہ بترقی ہے. اب فرمایا محبوب چیزیں دیا کرو، نہایت پسندیدہ چیز دو، کیونکہ یہی ذخیرہ ہو کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں دوبارہ ملنے کا بنے گا. اگر آپ نے کمزور اور گٹھیا چیز دے دی تو کیا وہ لینا چاہتے ہیں آپ، جس سے تم خود چشم پوشی کے بغیر لے نہیں سکتے. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ناجائز مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کا تصدق ممنوع ہے. ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کامل نیکی، یہاں تک خرچ کرو ان چیزوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور ابو طلحہ نے اس پر جو اپنا باغ روحا خیرات کیا ہے، معروف واقعہ ہے سیاح. وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرو گے، فإن الله به عليم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. كل طعام كان حلا لبني اسرائيل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، تمام حلال کھانے حلال تھے. کل طعام، طعام بمانے متعوب کے ہیں، تمام وہ کھانے جو کھانے کے قابل ہوں، یعنی اسرائیل کے لیے حلال قابل استعمال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کیے تھے اسرائیل پیغمبر نے اپنے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتراتی توریت. یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی تھی، اس میں انہوں نے اونٹنی کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کا عہد کیا تھا. ان کی دیکھا دیکھی اسرائیلیوں نے بھی، اور بعض ان کے پیران طریقت نے بعض چیزوں کو اپنی طرف سے ناجائز کر دیا. کسی چیز کو ناجائز کرنے کے تین طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی حلت اور حرمت واضح ہو، یا اس کی دلیل اور وجہ اور علت موجود ہو، مجتہد اس علت پر کام کرتا ہے، اس لیے مجتہد کا محلل یا محرم شرعاً محلل اور محرم ہے، کیونکہ مجتہد علت دینیہ پر چلتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ علت کو واضح کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. القیاس مظہر للمثبت، قیاس کوئی چیز ثابت نہیں کرتا بلکہ قیاس واضح اور ظاہر کرتا ہے. دوسری صورت یہ کہ ایک حلال چیز سے پرہیز شروع کیا گیا، علاجن طبعن اور طبن، یہ بھی شرعاً و اخلاقاً جائز ہے، جس چیز سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کی صحت کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کا استعمال آپ چھوڑ گئے. تیسری صورت یہ ہے کہ حلال شریع کو حرام جانے یا حرام شریع کو حلال جانے، اور اگر یہ اعتقاد کے درجے میں ہو تو کفر ہے، اور اگر یہ عمل کے درجے میں ہو تو فسق کبیر. اسرائیلیوں نے ایسے خلط ملط شروع کیا تھا، اور نام یعقوب پیغمبر کا لیتے تھے. فرمایا تم تو توریت کے حوالے دیتے ہو، توریت نہ آنے سے بہت پہلے حضرت یعقوب کو ایک عارضہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے اس میں عہد کیا تھا کہ میں اپنی بعض محبوب چیزیں، یعنی گائے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑوں گا. ظاہر محبوب کھانے کی کثرت سے نقصان ہوتا ہے، اس کے چھوڑنے سے آرام آتا ہے. اولا فرمائیے فاتو بالتورات، بس لے آؤ تورات، وفضلوا پڑھو ان سے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. آیت کا نزول تو محللات کے سلسلے میں اور بنی اسرائیل کی تکذیب کے سلسلے میں، لیکن جب آپ نے بیان کیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو زنا کے اندر سنسار کیے جائیں گے، تو یہود نے کہا ہماری سزا یہ نہیں، ہماری سزا تحمیہ ہے اور تجبیب ہے، یعنی ان کا منہ کالا کر کے اور دم کی طرف ان کا منہ کر کے گدھے پہ سوار کر کے شہر میں ڈنڈورا کراتے ہیں، بس یہی ہمارا طریقہ ہے. آپ بڑے حیران ہو گئے، آپ نے کہا یہ طریقہ ہے شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کہیں نہیں. تو آیت آ گئی فاتو بالتورات، چلو توریت لاؤ پڑھو اسے، اس کے اندر دکھاؤ. توریت جب لائی گئی اور وہ کھول کر کے دکھائی جانے لگی تو وہ آیت جس کے اندر تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت گناہ کر لے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اس حبر نے، یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹا لیا. فیضا آیت تحتها تلو، اس کے نیچے آیت تھی جو چمک رہی تھی بالکل، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو سنسار کیے جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ابن سلام کو کہا کہ تم نے اجلت کی، تم آرام سے رہ دے دیں، تو یہ آیت ان کے ہاتھ کے نیچے سے خود چیخنے والی تھی، اور بڑا معجزہ ظاہر ہو جاتا. فمن افترى على الله الكذب، سزا ہے اور آپ کہتے کہ نہیں ہے، سزا ایک ہے اور آپ دوسری بتاتے ہیں، جیسے ہمارے حکمرانوں نے خواتین کے لیے آرڈیننس میں تبدیل کرنے کی ٹھانی ہے. بس جو کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ اتنے واضح ادلہ کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. پھر اس کے باوجود ہی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے، ان کا رد. قل صدق اللہ، آپ فرمائیے اللہ سچ کہتے ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، چلو تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر جو یکسو تھے. ملت پلیٹ فارم، ملت مسلک، ملت راو رسم. ملت کا قائم مقام لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے، موجود نہیں. آپ فرمائیے سچ کہا اللہ نے، پس تم چلو ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم پر جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور حضرت مشرکین میں سے نہیں تھے. عجیب بات سنو، خاص کر طلبا توجہ کریں، رد یہود کا ہے اور نصارہ کا ہے، اور فرمائے وہ مشرک نہیں تھے، یعنی یہود و نصارہ میں قباحتوں کا مجموعہ کیا تھا شرک، اور یہود و نصارہ کے اندر جو 25 قبائح مذموم جمع ہیں ان کے اندر سب سے اقبح فعل اور عقیدہ کیا تھا؟ شرک. تو پتہ چل گیا ہے کہ مشرک پارٹی، مشرک اینڈ کمپنی، یہ سب سے بدترین کائنات ہے، بدترین کائنات. اور جو حنیف ہو وہ مشرک نہ ہو، تو ان کو حنفی سمجھنا بھی امام ابو حنیفہ اور احناف کے ساتھ ناانصافی ہے، ناانصافی ہے. اور یہ حنفی نہیں ہے، یہ مزعوم عقائد اور اعمال میں غیر مقلد ہیں، اس لیے غیر اللہ سے ماننے میں ان کا کون امام ہے سوائے ابلیس کے. اور تیجہ اور چیلم اور برسی اور اورس اور میلاد منانا اور جشن منانا معراج وغیرہ کے بہانے، ان میں کون سی کنز کدوری درلزا اور ہدایہ اور شامی پیش کرتے ہیں؟ کوئی کتاب موجود نہیں ہے اس میں، یہ بھی نرے غیر مقلد ہے. بدعتیوں کو احناف سمجھنا اور سنی سمجھنا یہ اتنا ظلم ہے جیسے مرزائیوں کو کوئی احمدی مسلمان سمجھے. جیسے مرزائیوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلوایا تھا، اس طریقے سے بدعتیوں نے اور قبر پرستوں نے اور غیر اللہ سے ماننے والوں نے اور آرام خوروں نے، انہوں نے اپنے آپ کو سنی اور حنفی منوانے کی کوشش کی. حالانکہ اہل حق کا فریضہ ہے کہ ببانگ دہل ان کا نام مشرک اور بدعتی ظاہر کرے. وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ حنیف تھے اس لیے مشرکین میں سے نہیں ہو سکتے، اور یہ مشرکین ہیں تو حنفیہ نہیں. انا اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکہ جو مکہ میں ہے، بکہ مکہ، مبارکن برکتوں والا وہدل للعالمین، اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ثانی کی ہے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے، اس سے پہلے شیس علیہ السلام نے، اس سے پہلے آدم نے، اور ان سے پہلے ملائک نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے. کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے جا کے القدس کے اندر بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے نام کی بستی ہے، اس کو قرية الخلیل کہتے ہیں. اور جس طرح کعبہ شریف کے قبلہ بنانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اس طرح القدس کو بیت المقدس اور قبلہ بنانے کے لیے اسحاق پیغمبر کی قربانی پیش کی گئی تھی. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے خط میں لکھا ہے کہ میرے والد قربانی کے لیے پیش ہوئے اور جنت سے مینڈا آیا ان کے بدلے میں. تو اسحاق بھی ذبیح ہے لیکن بالقدس، اور اسماعیل ذبیح ہے بجبل ابی قبیس عند الکعبہ میں نام ہے. وقد نورها انور العلماء تنویرا شافیا کما فی الفیض، شان ورشا نے اس کو اور پھیلایا ہے. ان ابن الذبیحین کا ایک مطلب بھی یہ ہے کہ میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح ہے عند الکعبہ، اور ان کے بھائی حضرت اسحاق بھی ذبیح ہے عند القدس. کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک پیغمبر اس کے سامنے قربان نہ ہو جائے. بے شک پہلا گھر جو مقرر لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکے میں ہیں، برکتوں والا ہو مرکز ہدایت کائنات کے لیے. خدا بار بار آنا جانا، توبے اور اچھے اعمال کے ساتھ قبول فرما، آسان فرما. فیہ آیاتم بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی. مقام ابراہیم، وہ خاص کر مقام ابراہیم، وہ دیکھنے کی جگہ ہے. اور یہاں سفارغ ہو کر طواف سے پھر 2 رکعت وہاں پڑھے. ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا ہو جائے گا امن والا. اب بھی یہ قانون نافذ ہے، باہر کا مجرم، سعودی کا مجرم، حکومت کو مطلوب، اندر رہتا ہے 20-20 سال 25-25 سال رہ رہا ہے، حکومت نہیں پکڑ سکتی ہے. من دخلہ کان آمنا، جو اندر آ گیا وہ امن سے رہے گا. 83 کے اندر میں وہ پاکستان ہوٹل میں ایک وہاں روبات ترکی کے پیچھے، تو وہاں ذرا رش کم ہوتا تھا اور کھانا بھی اچھا ملتا تھا، سستا تھا، ہم بھی اس میں جاتے تھے. اور طریقہ یہ ہوتا تھا حج وغیرہ کے موسم میں کہ آپ کھانے کا ٹائم تبدیل کریں گے، مقررہ وقت پر تو 40 لاکھ میں جائیں گے تو کہاں جگہ ملے گی. تو ہم ایسا کرتے تھے کہ مثلا صبح کا ناشتہ سحری میں کر لیا اور دن کا کھانا زور کے بعد کھا لیے. اس طرح جیسے ایک ٹائم میں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب میں ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بڑے کھانے لگے ہوئے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ میز کے نیچے چلا گیا، اور چاروں طرف دیکھا تو گاڑیاں ہیں اور پورے ایجنسیز ہیں. کیا ہو گیا وہ؟ تو بنگالی باغا اور وہ گاڑیاں، موٹر سائیکل ہے اور کار ہے اور سب فوجی گاڑیاں اس کے پیچھے لگ گئی. بنگالی بائے ملک عبدالعزیز پر داخل ہو گیا، پیچھے سے ایجنسیاں پہنچ گئی. جب یہ پکڑنے لگی تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور کعبہ کا دروازہ پکڑا. جب کعبہ کا دروازہ پکڑا تو اندر سے پولیس آئی اور باہر والی پولیس کے خلاف کیس لکھنے لگی، اور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ اس نے دیکھو کعبہ کی دیوار پکڑی ہے اور آپ پکڑ رہا ہے. تو وہ باہر والوں کو جان چھوڑانی مشکل ہو گئی. وہ اندر چلا گیا بنگالی، اور وہاں کنویں اس کے زمزم کے کولر کے پاس پڑا رہا کیونکہ بہت دوڑ لگائی، اور اندر والی پولیس اس کو منہ میں تھوڑا تھوڑا زمزم ڈال رہی تھی. شجاع ماشاء اللہ، شجاع. اندر کا قانون اور باہر کا اور، اندر کا قانون خالص خدائی قانون ہے. من دخلہ کا نام ہے ائمہ دین کہتے ہیں من دخلہ، جو ایمان و توبے کے ساتھ کعبہ شریف آیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے امن سے کر دے گا. یا رب قبول فرما و نصیب فرما. ومن دخلہ کا نام ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جو کعبہ شریف کی زیارت کر لے وہ کفر سے اور بدامانیوں سے امن سے ہو جائے گا، اللہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا. اور اس عاجز اور فقیر کے نزدیک جو توحید و سنت کے اتباع کے ساتھ حج یا عمرہ کر لے مخلوق کے غموم غموم سے امن سے ہو جائے گا. من دخلہ کان آمنا. علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے اور بھی معتبرات میں ہے، در منصور میں بھی مل گیا کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے اندر تبلیغ کر لیتے تھے اور تھک جاتے تھے، لوگ بڑے سخت ہوتے تھے، بڑے شیطان لوگ تھے، پیغمبر خدا کے سامنے آخر میں فریاد کرتے تھے کہ اعضاء ٹوٹ گئے، جسم تھک گیا، ہمت اور نہیں ہے، کیا کریں. حق تعالیٰ فرماتے بس آ جاؤ میرے گھر، یہی رہو یہی مرو، بس ہو گیا. پیغمبر کو بلا لیتے تھے کعبہ شریف، وہی رہنے کے لیے پیچھے سے قوم کو پلٹ دے دیتے، پوری زمین کے اندر دھنسا دیتے تھے، پورا آگ برسا دیتے تھے. نبی ناراض ہو کے جائے تر کو عزت سے رہے گا. امام بخاری بخارا سے ناراض ہوئے تھے، آج تک 1000 سال ہو گیا، 1200 سال اب تک بخارا پر قہر برس رہا ہے. مولانا روم کو بلخ سے نکالا تھا امیری بلخ نے، مولانا روم اسلم بلخ کے، امیر بلخ کا ناراض ہو گیا، اب تک بلخ پر قہر برس رہا ہے. آگ کے شعلے ہیں جو وہاں پڑ رہے ہیں. شاہ اسماعیل کی توہین کی گئی سرحد کی زمین پر، اور ان کی تحریک ختم کی گئی، اور ان کی اسلامی حکومت ختم کر دی گئی، سکھوں کے ساز باز کر کے. وہ غیرتی اور پختون قوم لاہور سے سکھ آئے اور ان کی عورتیں گھسیٹتے ہوئے لاہور لے گئے. مجھے معلوم ہے سر، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، مجھے معلوم ہے. اور پاکستان کے لوگوں نے مولانا مفتی محمود جیسے قابل ترین ہستی، کامل و اکمل عالم اور ولی کا احترام نہیں کیا، اور ان کو ملک حوالے نہیں کیا، اور ان کا ساتھ نہیں دیا. آج کبھی ان کے اوپر خونسا آتی ہے، کبھی ہنسا آتی ہے، کبھی بھی ان کو اچھا آدمی نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہو. اور بنگال کے سرزمین پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کی داڑھی میں شراب کی بوتلیں توڑی گئی. فیض آباد کے اسٹیشن پر بنگالیوں کا حشر دیکھو، ہر دوسرے تیسرے سال بنگال آتا ہے اور ان کو جھینگے سمیت اڑا دیتا ہے. اور کبھی بھی اس سرزمین کو آرام و امن نصیب نہیں ہوگا. ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دلے صاحب دلے نعمت پتر. اور آدم بنوری لاہور میں ٹھہرے تھے، اور شاہ جہان کا دارالخلافہ تھا، تو شاہ جہان کو اسلام آباد کے پلاٹ چوری کرنے والے مولویوں نے شکایت کی، اور درباریوں نے کہ یار ایک عالم آیا ہے اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہے، کیونکہ آدم بنوری کی خدمت میں ہر وقت 5-10 ہزار پختون و افغانی ہوتے تھے، اور اس شخص سے خطرہ ہے. شاہ جہان نے کہا کیا کرو. شاہ جہان کو کہا گیا کہ آسان طریقہ یہ، اس کو پابند کر لو، روزانہ دربار میں حاضری لگائے، اور جو عالم یا ولی بادشاہوں کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل کر لے گا. شان ورشاہ نے اس طرح لکھا ہے شرح بخاری میں، سابقہ بادشاہوں نے اہل اللہ کے ساتھ ظلم کیا، سنت اللہ بن گئی، اچھے ارادے سے بھی کوئی قریب جائے بدنام ہوگا، اور کوئی برے ارادے سے بھی حکومت کا رد کرے اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دے گا. نب علیہ الانوار فی الفیض، کسی فرصت میں یہ جگہ نکالو. تو آدم بنوری کے پاس شاہ جہان کا گماشت آیا اور اس نے کہا بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے. کہا بادشاہ کا حکم ہے اور آپ کو دربار میں آنا. حضرت نے فرمایا جب مجھے کوئی کام ہو تو میں جاؤں گا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں جاؤں. شاہ جہان نے کہا میری بات نہیں مانتے ہو تو لاہور سے نکل جاؤ. حضرت نے کہا میرے ویسے بھی ارادہ حرمین شریفین کا ہے، میں تو جا رہا ہوں. اس زمانے میں لوگ بمبئی سے جاتے تھے، بس ایک ہی راستہ تھا، وہیں سے سمندری جہاز میں بیٹھتے تھے. حضرت شیخ آدم بنوری بماء خلفاء کے بمبئی پہنچے، اور شاہ جہان نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں کہا گیا کہ اس درویش کو روک لو اور معافی مانگو، اگر یہ ناراض ہو کے چلا گیا ہندوستان کی حکومت اور نہیں کرو گے، تجھ سے حکومت چھین لیں گے اور پلٹ دیں گے آپ. شاہ جہان خواب سے بیدار ہوا اور وزرا کو حکم دے دیے کہ حضرت آدم بنوری کو روکو، میں معافی مانگنے آ رہا ہوں. لاہور سے شاہی پروانہ بمبئی کے صوبیدار کو ملا اور صوبیدار حضرت کی خدمت میں آیا. حضرت شاگردوں سمیت جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور جہاد روانہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے, وہ معافی مانگنے آ رہا ہے, آپ ٹھہرے. آپ نے صوبیدار کو کہا تم بھی بادشاہ کے ساتھ ہلاک ہونا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بچنا چاہتا ہوں, میں نہیں ہلاک ہونا چاہتا. کہا جواب دے دو ان کو, کوئی مجھے رہنے دو, مجھے کیوں روکتے ہو؟ صوبیدار نے کنارے پر کھڑے ہو کر اور جہاز والے کو ہاتھ جوڑے اور اس کو کہا جہاز روانہ کرو. جب جہاز روانہ ہو گیا اور قلم رو سے نکل گیا, بادشاہ کو خط ملا. افسوس آپ کا خط اس وقت ملا کہ حضرت جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز ہمارے حدود سے نکل چکا تھا, میں کچھ مدد نہ کر سکا. مورخین لکھتے ہیں بمبئی کے صوبیدار کا یہ خط اور اورنگزیب بادشاہ کی فوج شاہ جہان کے گلے میں پندے ڈال کے پکڑنے اکٹھے گئے, اندر اکٹھے اندر گئے. اسی دوران اورنگزیب کے لشکر نے لشکر کشی کی اور شاہ جہان کو 400 مربع میل کے اندر گرفتار کر لیے اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی. ومن دخلہ کان آمنا, جو وہاں ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ توبے کے ساتھ آئے گا جائے گا, اللہ اس کو ہر طرح امن عطا فرمائے گا, ہر طرح امن رہے گا. ہم اس لیے سال میں ایک دفعہ, اس دفعہ سال میں 3 دفعہ جانا نصیب ہوا, پہلے ذیقعد میں اور پھر ربیع ثانی اور جمادی الاولی میں اور اب اخیر میں دورے عمرہ تفسیریہ, تاکہ ہر طرح امن سلامتی اور ہر طرح کی صلاحیت اللہ وہاں سے نصیب فرمائے. جو وہاں داخل ہوا وہ امن سے ہو گیا, وللہ علی الناس, اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے, حج البیت, حج کرنا بیت اللہ کا, من استطاع الیہ سبیلا, جو طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی, جس شخص کو آنے جانے کا خرچہ ہو اور جو اس کی کفالت میں ہے ان کا خرچہ بھی کر سکتے ہو, ایسا شخص وہاں جا کے زیارت کرے. عمر بھر میں ایک مرتبہ موسم حج میں احرام کے ساتھ حج کے ارادے سے حاضر ہونا فرض ہے. ومن کفر, آؤ جس نے کفر کیا یعنی اس فرض کو نہیں مانا, یہ چھوڑ دیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, بس بے شک اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. اصل ترجمہ یہ ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے. تو واقعہ یہ سنا رہا تھا اصلاً کہ انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو حق تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے گھر, آ جاؤ ادھر رہو آرام سے, یا حج کرو, عمرے کرو, طواف کرو, دعائیں مانگو, اور وہاں انتقال ہو جاتا. اس لیے جبل ابی قبیس اور حتیم کے درمیان 500 پیغمبروں کی قبریں ہیں. اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ قبر کے اوپر طواف ہوتا ہے, جب قبر کی ہیئت ختم ہو جائے تو قبر کے احکام ختم ہو جائے, قبر کی ہیئت قضائیہ جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو. ہمارے دارالحدیث جب بنا ہے اس جگہ ایک باغ لگا تھا پہلے, تو بڑے بڑے خوبصورت درخت تھے, پھول تھے, تو ایک جن آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے اور اس نے کہا یہ ہمارا جو ہے نا ہندو جنوں کا مرگٹ ہے, یہاں پر ہم اپنے مردوں کو جلاتے تھے اور تم نے یہاں باغ لگا لیا. ایک بڑے واقعے میں جنات آ گیا ہے. میں نے ان کو کہا اس پر اتفاق ہے آسمانی مذاہب کا کہ قبر کی ہے اب جب ختم ہو جائے وہ قبر نہیں رہی, تو آپ کا کوئی نشانی باقی نہیں ہے, اس لیے مرگٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مان لیا وہ جنگا بہت, آئندہ شکایت نہیں کروں. ومن کفرا, حدیث میں ہے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا, فلیمت یہودیت او نصرانین او مجوسیہ, وہ یہودی مرے, مجوسی مرے, عیسائی مرے, مومن نہیں مرے. بعض علماء اشکال کرتے کہ ہندوستان پر جن 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے, بلبنوں نے اور غلامان نے اور دورانیوں نے اور ساسانیوں نے اور تاتانیوں نے اور مغلیہ نے, ان تمام میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا ہے, کسی حکمران نے بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات بہت ناساز, ناسازگار حالات میں سلطان جا نہیں سکتا. قل یا اہل الکتاب، یا فرمائے کتابیو، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں نہیں مانتے ہو خدائی احکامات، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ حاضر ناظر ہے جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرمائے کتابیو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. پنجپیر مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر وہ فرماتے کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن ہے. کیوں روکتے ہو قرآن سے؟ لیکن اس طرح متعین تفسیر کسی کتاب میں نہیں مل سکی. شیخ القرآن کا مطالعہ وسیع تھا، بہت زیادہ ممکن ہے. انہوں نے العرفان فی اصول القرآن میں، قرآن کے اسامی میں ایک نام سبیل بھی لکھا ہے، سبیل اللہ، اس آیت کی وجہ سے، اور جگہ نہیں. آپ فرمائے کتابیو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن تبغونہا عوجن، جو ایمان لایا تم ڈھونڈتے ہو اس کے راستے میں کجی. وانتم شہدا، اور تم سب کچھ حاضر ناظر ہو، یعنی تم موجود ہو، گواہی دینے والے ہو. کیا مطلب؟ یعنی یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ دین سے روکنا یا کتاب سے روکنا یا رائے خدا سے روکنا بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے. آپ فرمائے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے اس کو جو ایمان لایا، تم ڈھونڈتے ہو اللہ کے دین میں کجی. چونکہ سبیل مؤنث ہے اس لیے تبغون ہائے وجہ. وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو. وما اللہ بغافل لما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو کرتے ہو. بہت سارے لوگ تفسیر سے روکتے ہیں، ترجمے سے روکتے ہیں، اہل حق کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تقریر سننے سے روکتے ہیں. اللہ، وہ ہمارے جاننے والے ہیں یہاں، وہ بدتیوں کے کمیٹی کا خزانچی تھا، کسی نے ان کو یہاں کا کیسٹ دے دیا، وہ سن لیا دوسرا تیسرا، تو وہ یہاں آنے لگا. تو بدتی مولوی نے پوچھا کہ کہاں جانے لگے آج کل؟ کہاں میرا نام لیا کہ وہاں، کہاں اونچی جگہ شکار ہو گئے، اب واپس نہیں آؤ گے. اس نے کہا آنا نہیں ہے، آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر کر کے. یعنی یہ اہل کتاب اس چکر میں ہیں کہ تمہارے ایمان بگاڑ دے، جیسے وہ بدعتی چکر میں. وکیف تکفرون، کیسے کفر کرو گے. وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑھی جاتی اللہ کی آیتیں. ارشاد ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کا استعمال بھی تو ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کے مسائل ہو، اس کے عقائد و اعمال بیان ہو. وفیکم رسول، تمہارے ہاں اس کے پیغمبر ہے، یعنی پیغمبر تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کی سنت و حدیث موجود ہے. اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وفیکم رسولہ سے مراد وفیکم رسولہ اے سنتہ و حدیثہ وما جاء به من التفصیل والاجمال. ومن یعتصم باللہ، جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھے راستے کی.